أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
یہ سورہ بقرہ کی وہ آیات ہیں جن کے بارے میں گزشتہ دروس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک اہم واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے، اور کچھ تفصیل اس کی گزشتہ آیت میں ہم نے آیت نمبر 247 میں ہم نے پڑھی تھی کہ جب بنی اسرائیل کے جس دور کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس دور میں جبکہ دشمنوں کا ان پہ غلبہ تھا اور ان کو دشمنوں نے ذلیل و خوار کیا ہوا تھا، ہر طرح اور ہر طریقے سے یہ پست تھے اور یہ مصیبت میں تھے، تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے جو نبی ان کی طرف بھیجے گئے ان سے انہوں نے اپنی اس شکایت کو بیان کیا اور یہ مطالبہ، یہ درخواست پیش کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی طاقتور قسم کے بادشاہ کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے تو ہم اس کے ساتھ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کے دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں سے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے ہم تیار ہیں. تو اللہ کے اس نبی نے، کیونکہ وہ اپنی اس قوم سے واقف تھا جس طرح کہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا، کہ ان سے یہ کہا اللہ تعالیٰ تو تمہاری مدد کریں گے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ہل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. گزشتہ درس میں یہ آیت نمبر 247 جو ہم پڑھ رہے تھے وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم نے پڑھا کہ ان سے ان کے نبی نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں لڑائی کے لیے کہا جائے گا تو تم پیٹ دکھا کر بھاگ جاؤ گے اور لڑائی نہیں لڑو گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تیار ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، اللہ نے مہربانی کی اور ایک بادشاہ کو، طالوت نامی طاقتور بادشاہ کو جو جسم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ زبردست تھا اور اس پہ گویا کے تمام خوبیوں اور کمالات کی انتہا کر دی گئی تھی، ان کو اللہ تعالی نے ان کی مدد کے لیے بھیجا. ان کا اعتراض جو اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. اللہ تعالی نے ان کا جواب یہ دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کا جواب، اللہ کے نبی نے ان کے سامنے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. آج جو آیت ہمارے درس میں پڑھی گئی ہے آیت نمبر 248 اس آیت میں اس تابوت کا ذکر ہے جو تابوت بنی اسرائیل کے ہاں مقدس اور برکت والا تابوت تھا. تابوت صندوق کو کہتے ہیں, اور یہ وہ تابوت وہی لفظ ہے جو اس سے پہلے سورہ طہٰ میں ہم نے پڑھا, سورہ طہٰ کی تفسیری درس میں, کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون کی طرف سے اس وقت کے عام اعلان کیا جا چکا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے مذکر لڑکے کو قتل کر دیا جائے, تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اس چھوٹے سے ننے منے بچے کو ایک صندوق میں, لکڑی کی پیٹی تابوت میں بند کر کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر, جیسا کہ اللہ کا ارشاد سورہ طہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں ہے کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحا, اس وقت کو یاد کرو اے موسیٰ جب ہم نے تمہاری ماں کو یہ حکم دیا بتایا کہ ان اقذفیہ فی التابوت, ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ, ہم نے تمہاری ماں کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ وہ تمہیں ایک صندوق میں تابوت میں لکڑی کے بند کریں اور سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیں, اور اس کا بھی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہارے اس تابوت کو صندوق کو اور تم کو اے موسیٰ وہ شخص اٹھائے گا جو تمہارا بھی دشمن اور جو ہمارا بھی دشمن, یہ ہماری طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ خود ہو عدو لی و عدو اللہ, تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن فرعون وہ آئے گا اور وہ اس صندوق کو اٹھائے گا, یعنی اس کے پاس یہ صندوق یہ تابوت پہنچے گا. تو یہ تابوت کا قصہ جو اس آیت میں موجود ہے, اس قصے کو اللہ تعالی نے اس بادشاہ قالوت کی بادشاہت کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. ہو سکتا ہے ان لوگوں نے جب یہ اعتراض کیا جو گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال, یہ قالوت جو باہر سے بادشاہ بن کے آیا اس کو اتنا مال بھی نہیں دیا گیا اور وغیرہ وغیرہ, تو اس اعتراض کا جواب اس وقت کے نبی نے اللہ کی طرف سے یہ دے دیا کہ نہ مال بادشاہت کے لیے ضروری اور نہ کوئی اور صفت ضروری, جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اللہ تعالی نے قالوت کو عطا کر دی ہیں, اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے. اب فرمایا کہ اس کے صحیح بادشاہ ہونے, اللہ کی طرف سے اس کو بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو تم سے کھو چکا, وہ تابوت جو تم سے تمہارے دشمن چھین کے لے جا چکے, وہ تابوت تمہیں اسی کی بادشاہت میں اسی کی حکومت میں دوبارہ مل جائے گا, جس کے اندر تمہارے لیے تسلی ہے ٹھارس ہے, اور تمہارے لیے گویا کہ دشمن پہ غالب ہونے کی ایک علامت نوید اور بشارت ہے. وہ تابوت اس قالوت کی بادشاہت میں تمہیں ملے گا, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر بادشاہ مقرر کیا گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ وقال لهم نبیهم, ان کے نبی نے ان سے کہا, جس طریقے پہ گزشتہ آیت میں بھی یہ ارشاد ہم نے پڑھا کہ وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا, نبی نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. اب اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ وقال لهم نبیهم, ان کے نبی نے ان سے کہا, ان آیت ملکی ہی, اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے. آیا نشانی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے آیات, ملکی ہی اس طالوت کی بادشاہت کی, ملک بادشاہت, اور ہا کی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے طالوت کی طرف, طالوت کی بادشاہت اس کے بادشاہ ہونے کی آیت نشانی یہ ہے, اَن يَأْتِيَكُمْ, کہ آئے گا تمہارے پاس, التابوت وہ صندوق, فی ہے جس میں سکینتن برکت ہے, سکون قلب ہے تسلی ہے, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, وبقیتن اور باقی چیزیں ہیں, مما ان میں سے ترکا جو چھوڑیں, آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملوہ اٹھایا ہوا ہوگا اس صندوق کو، الملائکہ فرشتوں نے، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیتن نشانی ہے، لکم تم لوگوں کے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم یقین رکھتے ہو. تو فرمایا کہ سکینہ اور تابوت اور بقیہ، سکینہ یہاں سکینہ سے مراد وہ قلبی تسکین ہے، سکون قلب ہے، اور وہ برکت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی جاتی ہے یا کسی چیز میں رکھی جاتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں سورہ الکہف، سورہ بقرہ اور عام طور پر بھی تلاوت کے بارے میں کئی احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ صحابہ میں سے کئی صحابہ ایسے ہیں جو اس بات کو انہوں نے خود محسوس کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب رات کو وہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت آسمان سے کوئی چیز گویا کہ نازل ہو رہی ہے روشنیوں کی شکل میں یا کسی اور طرز اور صورت میں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، کہ یہ تو وہ سکینہ ہے اور یہ تو وہ سکون قلب ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نازل ہو رہے تھے. اور دوسری حدیث میں وہ مضمون موجود ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے کچھ بندے مسجدوں میں سے کسی مسجد میں یا کسی دوسرے مقام پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے باہم اکٹھے مل بیٹھتے ہیں، اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے نازل ہو کر اس ایسی مبارک ذکر والی قرآن کے درس والی مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم الملائکہ، اور ایک روایت میں نزلت علیہم السکینہ، وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور سکون قلب، برکت، اطمینان، تسکین، تسلی ان کے لیے نازل کی جاتی ہے. اور پھر وہ طویل حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب اللہ باوجود جاننے کے پوچھتا ہے ان فرشتوں سے کہ تم نے کیا دیکھا اور کیا پایا، تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین پر فلاں مقام پر تیرے کچھ بندوں کو دیکھا، جن میں فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں یہ سب موجود تھے، اور وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، اور وہ تجھ سے تیرے عذاب، تیری پناہ مانگ رہے تھے تیرے عذاب سے، اور تیری جنت، تیری رضا اور خوشنی طلب کر رہے تھے. تجھ سے وہ طویل حدیث ہے، آخر میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کے ساتھ کئی بار کے سوال و جواب کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ تم گواہ رہو، اشہدکم بانی قد غفرت لہم، تم سب گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی. تو پھر فرشتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک شخص وہ تھا جو باقاعدہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کسی اور غرض اور کسی اور نیت سے آیا تھا، یا اسے مجبور کر کے جبرن کسی نے بٹھا دیا تھا، یا کوئی اس کو ویسے ہی لے آیا تھا، یا مروت میں بیچارہ آ کے پھنس گیا تھا، یا کسی اور وجہ سے کہ چلیں ہم بھی دیکھنے کیا ہوتا. تو اس کا اصل ہدف قرآن سیکھنا نہیں تھا، بلکہ ہدف کچھ اور تھا، نیت کچھ اور تھی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا. تو اس مبارک مجلس کے بارے میں کہا گیا کہ سکینہ یعنی سکون، تسلی، اطمینان، یہ چیز نازل کی جاتی ہے. تو سکینہ یہاں اس سے مراد وہ قلبی تسکین ہے اور وہ برکت ہے جو اللہ تعالی نے اس تابوت میں رکھی تھی، جو تابوت بنی اسرائیل کا متبرک تابوت تھا. بقیہ یہ بقا سے صفت مشبہ ہے، کسی چیز کا اپنی اصل حالت پہ باقی رہ جانا. اسی سے ہے باقیات الصالحات، نیکیاں، وہ انسان کی نیکیاں جن کا اجر اور ثواب ہمیشہ باقی رہے گا، کم نہیں ہوگا. تو صندوق یہ وہ تابوت ہے جس کا ذکر سورۃ طہٰ میں بھی موجود ہے. اس تابوت کے بارے میں یہاں پر علماء اور مفسرین نے اس اہم مسئلے کو بیان کیا جس کا تعلق تبرک سے ہے. یہاں پر جو اس تابوت کا ذکر آیا تو یہ کہا گیا کہ اس تابوت میں برکت ہے، تسکین ہے، سکون ہے، اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے. اور اس تابوت میں مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہم السلام نے جن چیزوں کو چھوڑا، جو ان کی اولاد اور گھر والوں نے محفوظ کی ہوئی تھیں، وہ اس صندوق میں موجود ہیں. مفسرین نے اور علماء نے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کیے، لیکن قرآن یہ کہہ کر خاموش ہے کہ یہ ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس میں برکت تھی اور جس میں موسیٰ اور ہارون کی متروکہ چیزیں تھیں، وہ چیزیں جو موسیٰ اور ہارون استعمال کرتے تھے، وہ کچھ چیزیں تھیں جو اس صندوق کے اندر، مما، وہ کچھ ان میں سے، ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو ہارون اور موسیٰ نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑی اور بعد میں گھر والوں نے ان کو محفوظ کیا رکھا. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس تابوت کے اندر تورات کا اصل نسخہ موجود تھا، بعض نے کہا کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا جو اجدہا بن گیا، جس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، اور بعض نے یہ کہا کہ تابوت وہی تابوت ہے جس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بن کر کے سمندر کے حوالے کیا تھا. واللہ اعلم کہ کون سا تابوت، لیکن بہرحال یہ تابوت کا لفظ قرآن میں دو ہی جگہ آیا ہے، ایک وہ جب موسیٰ کو ان کی والدہ نے تابوت میں بن کر کے سمندر کی لہروں کے حوالے کیا، ایک یہ تابوت، اور دونوں تابوتوں کا ذکر موسیٰ علیہ السلام ہی سے مل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہی نے ان تابوتوں کو استعمال کیا. واللہ اعلم کہ یہ کون سا تابوت تھا، آیا وہی تابوت تھا جس کو کسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بنایا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو محفوظ کیا رکھا اپنے پاس اور بعد میں اس میں تورات کا نسخہ اور کچھ اور چیزیں رکھی، یا یہ کہ کوئی اور صندوق اور تابوت تھا جس میں ہارون علیہ السلام کا سامان بھی رکھا ہوا تھا. اس تابوت کے بارے میں یہ چیز تو قرآن کے حوالے سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ مقدس تھا، اور اس کا واپس آنا گویا کہ اس بادشاہ کے اللہ کی طرف سے بادشاہ کیے جانے، مقرر کیے جانے اور بنی اسرائیل کے دشمن پہ غالب ہونے کے لیے، گویا کہ اس صندوق کا آنا یہ ایسی برکت تھی کہ اس برکت کی وجہ سے اور اس صندوق کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو دشمن پہ غالب کر دے گا، اس لیے تابوت واپس آیا. یہاں علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن مقامات پر بیٹھتے اور تشریف رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا جن اشیاء کو استعمال کرتے ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ تو متفق علیہ ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جہاں تک نبی کا اور رسول کا تعلق ہے، وہ کوئی نبی ہو کوئی رسول ہو، جس مقام پہ وہ بیٹھ جاتا ہے وہ مقام برکت والا ہو جاتا ہے، جس چیز کو وہ استعمال کرتا ہے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ کا تھوک مبارک، آپ کا پسینہ مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، اور جن جن مقامات پہ آپ بیٹھے ان مقامات کو صحابہ نے واقعی برکت والی جگہیں سمجھا اور مانا، اور پھر آپ کے پسینے کو صحابیات نے شیشیوں بوتلوں میں محفوظ کر کے، صحیح مسلم جیسی مستند کتاب میں یہ روایتیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور دوسری کتب حدیث میں مستند روایات سے یہ چیز ثابت ہے. تو گویا کہ اس مسئلے پر تو اتفاق ہے کہ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، واقعی انبیاء کی استعمال کی ہوئی چیزیں متبرک ہوتی ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے. صحابہ کے بارے میں خود ہم نے خود ریاض الصالحین کی کئی حدیثوں میں پڑھا، اور خاص طور پر وہ حدیث جس میں یہ آتا ہے کہ وہ کپڑا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا, آپ نے پسند کیا اس کو پہنا, اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے. آپ فوراً گھر گئے, اتارا, اس کو دے دیا, اور دوسرے صحابہ نے اس سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو, تمہیں پتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں, تمہیں پتا ہے کہ جب تم نے یہ کہا کہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے تو نبی علیہ السلام جس چیز کے بارے میں کوئی کہے فوراً دے دیا کرتے تھے, اور یہ چادر آپ کو دی گئی اور آپ نے لی, اور آپ کو اس چادر کی ضرورت پھر بھی تم نے اس طرح کی بات کی. تو اس صحابی نے یہ عرض کیا کہ تم لوگ عجیب, تم نہیں سمجھتے اس بات کو, میں نے یہ چادر اس لیے مانگ لی کہ یہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ گئی, اب اس کی برکت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ چادر میرے پاس رہے اور میرا کفن یہ چادر بنے. اس لیے اس بات پر تو اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے نبیوں نے جن چیزوں کو استعمال کیا ان میں برکت ہوتی ہے. البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ انبیاء کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہیں یا صالحین ہیں, ان کی استعمال کی ہوئی اشیاء میں بھی اسی طرح برکت موجود ہوتی ہے جس طریقے پہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں روایات ہمیں ملتی ہیں, یا وہ مقامات جہاں اولیاء اور صالحین عبادت کرتے ہیں, کیا باقی وہاں برکت ہوتی ہے. تو ہمارے جو متقدمین علماء گزرے ہیں ان میں دو چوٹی کے جو بڑے امام ہیں, امام النووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا, اور امام ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا, کہ جس طریقے پہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اشیاء میں برکت ہوتی ہے اسی طریقے پہ اولیاء اللہ اور صالحین کی اشیاء میں بھی برکت ہوتی ہے. اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے علماء نے اس چیز سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ یہ برکت صرف نبیوں کے لیے خاص ہے, انبیاء اور صالحین اور انبیاء کے لیے اور رسل کے لیے یہ برکت خاص ہے, ان کے علاوہ اولیاء اور صالحین کی استعمال کی ہوئی چیزیں یا وہ مقامات جہاں اولیاء اللہ اور صالحین بستے رہتے ہیں وہاں برکت نہیں ہوتی, یا وہاں برکت کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ خیال نہ رکھا جائے. جبکہ امام ابن حجر اور امام النووی ایک نے صحیح مسلم کی شرح میں اور دوسرے نے صحیح بخاری کی شرح میں اس بات کا اقرار کیا ہے, وہ اور وہ اس چیز کے ماننے والے ہیں کہ ان میں برکت ہوتی ہے. اب یہ جو علماء اس برکت کا انکار کرتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں, ان کے دو دلائل ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کی استعمال کی ہوئی چیز میں اگر برکت ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے افضل ترین ہستی نبیوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کی زندگی میں یہ طلب کرتے اور ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں برکت کے لیے ان سے حاصل کرتے, لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. اسی طرح جو خلفائے اربعہ ہیں, پھر عشرہ مبشرہ ہیں, صحابہ میں سے کسی صحابی نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ پانی پی کر مجھے دے دیجئے یا اپنا کپڑا جو پہنا ہوا ہے مجھے دے دیجئے, اس میں برکت ہوگی. اس لیے علماء اس چیز کو یعنی نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس چیز پر عمل نہیں کیا, اور اسی طرح صحابہ کے بعد جو تابعین آئے ہیں, تابعین میں سے بھی کسی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے والے, آپ کی صحبت سے لطف اندوز ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی سے بھی کسی تابعی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یوں کیجئے. تو اس لیے علماء جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ ان کی ایک دلیل یہ ہے, اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ انبیاء کی طرح اولیاء اور صالحین کی استعمال کی ہوئی اشیاء میں بھی برکت ہوتی ہے, اگر اس کو ثابت بھی کر دیا جائے, اس کو مان بھی لیا جائے, لیکن اس فتنوں والے زمانے اور اس فتنوں بھرے دور میں سد ذرائع کے باب کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کا انکار کریں گے. شریعت میں ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں سد ذرائع, یعنی سب کے معنی بند کر دینا, اور ذرائع جمع ہے ذریعے کی, ہر وہ راستہ, ہر وہ دروازہ, ہر وہ کھڑکی یا ہر وہ سوراخ آپ کہہ لیں جو کسی بھی شک اور شبے اور فتنے کے داخل ہونے کا ذریعہ بنے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ چیز ثابت بھی ہو جائے اور جائز بھی ہو, لیکن اگر اس کو ہم عوام میں یا عوام کو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیں گے تو عوام اس فتوے سے جب فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ شرک اور کفر اور بدعت اور غلو کی حد تک چلا جائے گا. اس غلو سے, یعنی حد سے زیادہ کسی چیز میں پڑ جانا, اس غلو سے بچنے کی خاطر اور فتنے سے بچنے کی خاطر جواز کے باوجود ہم اس کو ناجائز قرار دیں گے. جس طریقے پہ علی اللہ تعالی کا نام ہے اسماء حسنہ میں سے, اللہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں ایک کیا ہے العلی, اور سیدنا علی کا نام بھی ہے علی. اب اگر کوئی شخص یہ مسئلہ پوچھے کہ عبد العلی نام رکھنا جائز ہے یا ناجائز, تو ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ فی نفسی ہی, یعنی جو اصل بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ نام رکھنا جائز ہے, لیکن ہم اس دور میں اس نام کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کو یہ نہیں پتا کہ علی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. عبد العلی کا معنی ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ علی کا بندہ, اور جب علی کا بندہ کہا جائے گا تو ہر شخص کا ذہن بجائے اللہ کی طرف جانے کے علی بن ابی طالب کی طرف جائے گا. تو سد ذرائع کو ہم یہاں استعمال کریں گے, سد ذرائع کو ہم یہاں استعمال کریں گے, اور ایک چیز کے جائز ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں گے تاکہ عام آدمی اور عوام کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو. اس بنا پہ فرمایا علماء نے کہ جس طریقے پہ تعویذ ہے, اگر کسی تعویذ میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کا پہننا, یا کسی برتن یا کسی کاغذ پہ صرف قرآن کی آیت کا لکھ کے اس کو اس کا پانی پی لینا, فرمایا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے, لیکن چونکہ تعویذ بیچنے والوں اور جادو اور دوسرے منتر جنتر وغیرہ الٹی سیدھی لائنیں اور ہنسے اور ابجد وغیرہ لکھنے والوں کی وجہ سے اور لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کے خوف اور اندیشے کی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی اس کا دروازہ بند کر دیا جائے, صرف قرآن پاک پڑھا جائے اور اس کے علاوہ لکھا بھی نہ جائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے, قرآن پاک صرف قرآن کی آیت کا لکھنا, لیکن چونکہ اس کا عام فتویٰ جواز کا اگر دے دیا جائے تو ایک دروازہ ہر آدمی کے لیے کھل جائے گا کہ فلاں صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے, تو پھر قرآن کے ساتھ وہ حدیث بھی لکھنا شروع کر دیں گے, حدیث کے بعد تھوڑا عرصہ گزرے گا تو پھر کوئی اور چیز لکھنا شروع کر دیں گے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا, اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرے گا تو کہہ دیں گے دو لفظ اگر لکھ دیے تو کیا فرق پڑتا ہے, قرآن بھی تو لکھا ہوا ساتھ, اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ انجام یہاں تک پہنچے گا قرآن کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے احتیاط کے طور پر, احتیاط کے لیے, احتیاط کی وجہ سے بعض اوقات سد ذرائع کے تحت علماء جائز ہونے اور جائز چیز کے بھی ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. عوام کو اس کا علم نہیں ہوتا, اور علماء یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ عوام کو اس کا علم ہو, اس لیے کہ عام آدمی بعض اوقات اکثر اوقات ان مسائل کو نہیں سمجھ پاتا. اس لیے کہا گیا کہ علماء سے دریافت کرو اور اہل علم جو فتویٰ دے دیں اس پر عمل کرو بغیر کسی شک و شبے اور بغیر کسی خامخواہ کے سوالات وغیرہ کے. تو یہ ہے یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ ہے تابوت کا, کہ تابوت میں برکت تھی, وہ برکت اللہ نے رکھی تھی, اور اس برکت کی وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ فیہ سکینت من ربکم, اور دوسرا یہ کہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. ہاں, اس سے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, وہ قرآن اس وقت ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے, اس قرآن کو جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. کیوں؟ قرآن تو وہ بھی وہی قرآن ہے، یہ بھی وہی قرآن ہے. اس میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ صبغت اللہ، پہلے سپارے کی وہ آیات جن آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سیدنا عثمان شہید ہو گئے تھے، کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آیت نمبر 138، یہ وہ آیات ہیں جن کی تلاوت کرتے وہ شہید ہوئے. اس قرآن کو جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت، جذبات، احساسات پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ قرآن تو یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ آپ نے سوچا؟ تصور میں، تصور میں آپ سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی کا داماد، جس کو اللہ کے آخری نبی نے دو بیٹیاں دیں، اور کسی بھی انسان کو کسی بھی نبی نے آج تک دو بیٹیاں نہیں دیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی بشر انسان کو کسی نبی نے دو بیٹیاں نہیں دی. عثمان انسانوں میں وہ تنہا فرد ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں، جن کے بارے میں نبی یہ کہتا ہے کہ عثمان، تجھ سے رحمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کا رسول کیسے تجھ سے حیا نہ کرے. عثمان جب مجلس میں آتے ہیں، اللہ کا نبی ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتا ہے ادب سے، اور اپنا تہمن اور قمیض ٹھیک کرتا ہے کہ مجھے اس آدمی سے حیا آتی ہے، یہ زمین پہ چلتا ہے، اس سے عرش پہ فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ اس قرآن کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو داماد رسول پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. کیفیت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ ہاں. اسی طرح جب ان تلواروں کو آپ دیکھتے ہیں، جو تلواریں اس میوزیم میں محفوظ ہیں، جو نبی کی تلوار اور ابو بکر اور سیدنا علی اور دوسرے صحابہ کی تلواریں، ان تلواروں کو جب آپ دیکھتے ہیں، تصور میں صحابہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے. اسی طرح وہ اشیاء، اگر واقعی وہی چیزیں ہوں جن کو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، ٹوپی ہو یا وہ اوپر پہننے والی یعنی قمیص ہو یا کوئی چادر ہو، کپڑا ہو، جب یہ کہا جائے کہ یہ واقعی اگر وہ درست ہو کہ اس کو نبی نے استعمال کیا، اس کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے وقت کیفیت کیسے بدلتی ہے. تو یہی جو تابوت بنی اسرائیل کے پاس آیا، اور جب انہوں نے تابوت کو دیکھا اور تابوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تابوت کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھا، ان کی دنیا بدل گئی، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ وہ تابوت تھا، جب یہ ہمارے پاس تھا ہم پہ کوئی دشمن غالب نہیں ہوا کرتا تھا، اب پھر اللہ نے بھیج دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اب اس کی قیادت میں ہم دشمن سے لڑیں گے اور دشمن پہ اللہ تعالی ہم کو غالب کرے گا. یہ ایک نفسیاتی علاج تھا، حربہ تھا جو اللہ کی طرف سے استعمال کیا گیا، اور اس طریقے پہ وہ اندر سے دل ان کا تیار ہو گیا کہ واقعی ہمیں قتال فی سبیل اللہ اور جہاد کرنا چاہیے، اور اب تو یہ تبرکات بھی آ گئے. معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی ہماری طرح تبرکات کے بڑے قائل تھے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ ہم ان سے کچھ کم نہیں ہیں. ان کے ہاں بھی عرس ہوتے تھے، ہمارے ہاں بھی عرس ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا کہ کب فلاں بزرگ کا عرس ہوگا، سب قوم جب عرس پہ جائے گی اور وہ بڑا دربار مجھے فارغ ملے گا تو جا کے میں اپنا کام کروں گا. میلہ لگا ہوا ہے، فلاں بزرگ کا میلہ، جہاں سرکس اور سب کچھ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی یہ میلے ٹھیلے، عرس وغیرہ، قوالیاں، ظاہر ہے اس زمانے میں اس کا طرز اور انداز کچھ اور ہوگا، آج کچھ اور ہے، چیز ایک ہے، حقیقت اس کی نہیں بدلی. جب قوم ساری چلی گئی میلے پہ، ابراہیم علیہ السلام گئے اور اپنا انہوں نے کام کر دکھایا. تو یہ چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ آئینے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی اتنی نرمیوں، اتنی چھوٹ، کے باوجود اللہ تعالی کی بات اور اپنے نبی کی بات کا انکار کیا. تو تابوت جب ان کے پاس آیا, ہاں اب دیکھیے کہ آیت ملکی ہی نشانی, اس کی نشانی کیا ہے کہ یأتیکم یعنی یہ کم تو ضمیر ہے لیکن اس سے پہلے ہے یأتی, تو یأتی اور اس کے بعد ہے تابوت, تابوت آئے گا. کیا مطلب؟ تابوت خود چل کے آئے گا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تحملہ الملائکہ, فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. فرشتوں کو چونکہ انسان دیکھ نہیں سکتا, تو تابوت جب آئے گا تو دیکھنے والی آنکھیں یہ سمجھیں گی کہ تابوت خود چلتا ہوا آ رہا ہے اور حقیقت میں اٹھایا ہوا ہوگا فرشتوں نے, فرشتے نظر نہیں آ رہے. سمجھے بات؟ نہیں سمجھا. ایک صندوق چلا آ رہا ہے ہوا میں یوں اڑتا ہوا, تو جب ہوا میں ایک چیز آ رہی ہے چلتی ہوئی اڑتی ہوئی تو فرمایا کہ صندوق تابوت آ گیا, صندوق آ گیا. فرمایا کہ ہاں وہ آئے گا چلتا ہوا لیکن فرشتوں کے کندھوں پہ ہوگا, اور فرشتوں کو چونکہ تم دیکھ نہیں سکتے اس لیے اٹھایا ہوا فرشتوں میں ہوگا, تم کہو کہ صندوق خود بخود چلا آ رہا ہے, اسی طرح آئے گا. اور یہ بھی ایک وہ کیفیت تھی جن کا ان پہ اچھا اثر پڑا. اچھا, یہاں یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ تابوت متبرک تھا اور اس میں برکت تھی, اور اسی لیے اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا. اور اس سے یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ اگر شرک اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو نبیوں کے آثار کو محفوظ رکھا جائے, نبیوں کے آثار کو محفوظ رکھا جائے تاکہ امت کے لوگ دیکھ دیکھ کے اپنے ایمان کی تجدید کریں. یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, مولد نبی. یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ تقدس بخشا, اپنے حبیب کی ولادت اس گھر میں رکھی یہاں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دانت مبارک گر کے زمین پہ, اور جہاں خون اس مقدس خون کو زمین میں نکلا, جس خون سے زیادہ قیمتی خون اللہ نے نہیں بنایا کسی جسم میں, جس جسم سے زیادہ پاک جسم اللہ نے نہیں بنایا. نبی کے آثار لوگ اپنے باپ داداؤں کی چیزیں محفوظ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے والد صاحب کا رومال, یہ ہمارے دادا جان کا قلم, یہ میرے فلاں استاد کی کتاب, اس کی عبادت تو نہیں کرتے. اس کو اس لیے محفوظ رکھتے ہیں کہ جب بھی اس کو دیکھا جاتا ہے وہ شخصیت یاد آتی ہے, یہ اس نے مجھے دیا تھا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ جس کی اہمیت تھی اور وقت تھی. آل ہارون آل موسیٰ, ہاں بتایا کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی تبرک والی چیزوں کو ان کے گھر والوں نے محفوظ رکھا. اگر تبرکات کو محفوظ رکھنا شرک ہوتا اس طریقے پہ, وہ لوگ کے جو توحید کا مفہوم